مولانا محمد اقبال نعت ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ نے جس دین کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے وہ دین اللہ کا سچا دین ہے، برحق دین ہے۔ اس کے سچ ہونے میں اور برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا کہا گیا بڑی تاکیدی انداز میں، بڑی تاکید کے ساتھ، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول اگر دین ہے، سچا اور برحق دین ہے، تو دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی بیان کیا گیا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی کو اپنا دین بنائے گا، فلن یقبل منہ، اس کی طرف سے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی لیے جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد اللہ کا اس پر شکر بجا لائیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا شکر کہ اللہ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اگر اللہ کی رہنمائی نہ ہوتی تو پھر ہم از خود اس کی طرف رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللہ نے ہمیں اس کا راستہ بتا دیا، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں اللہ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے کے لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی طاقت پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہ غیر اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی مہربانی اور ہم پر انعام نہ ہوتا تو پھر حال بے حال ہوتا ہمارا، ہم کسی پتھر کے سامنے جھک رہے ہوتے، کسی درخت کے سامنے جھک رہے ہوتے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے، سمندروں کی پوجا کر رہے ہوتے، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللہ نے ان سب چیزوں سے ہمیں بچا لیا، دیوی دیوتاؤں کی ہم پوجا پاٹ کر رہے ہوتے، مورتیوں کی اور بتوں کے سامنے ہم اپنا سر جھکا رہے ہوتے، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام کہ اللہ نے ہمیں وحدہ لا شریک ایک ذات کے سامنے جھکنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اور اللہ کا خود فرمان ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَكِنِ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَكِنِ اسْجُدُوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ دن اور یہ رات اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، یہ سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، کیا مطلب نشانی کا، سورج کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، چاند کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، دن اور رات کے نظام کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا تم سورج اور چاند کی پوجا پاٹ مت کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. آسمان کو بنایا جس نے، سورج اور چاند کو بنایا جس نے، زمین کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو بنایا جس نے، اس کی تم عبادت کرو اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو، کسی کے سامنے جھکنا چاہتے ہو تو اس اللہ کی عبادت کرو. تو اسلام عزت دلانے کے لیے آیا ہے، ہر طرح کی رسوائی اور ہر طرح کی ذلت سے بچانے کے لیے آیا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، یعنی اللہ کو ماننے میں عزت ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنے میں عزت ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے راستے کو اپنانے میں عزت ہے. لیکن منافق لوگ جن کے ایمان میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، بظاہر وہ مسلمان اور مومن نظر آ رہے ہیں، نہیں جانتے، اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کفار کے یہاں عزت ہے، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے کلچر میں عزت پائی جا رہی ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن لله العزة جميعا. جو لوگ کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اپنا ہمراز بنا رہے ہیں، اپنا سرپرست سمجھ رہے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر کے، کیا ان کا خیال ہے کہ انہیں اس کے ذریعے سے عزت حاصل ہوگی؟ ایبتغون عندهم العزة، کافروں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی وجہ سے، ان سے دوستیاں رچانے کی وجہ سے ان کے حصے میں عزت آ جائے گی؟ آپ کہہ دیجئے سب کی سب عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ سے قریب ہونے میں عزت ہے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو ہم سے قریب نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں عزت دلانے کے اسباب اور وسائل اولاد اور اموال نہیں ہے. وما اموالکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، بجز اس شخص کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے اللہ کی یہاں شان و شوکت ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور کے اندر جو حضرت داؤد کو عطا ہوئی تھی، کتاب دی گئی تھی، لکھ دیا ہے نصیحتوں اور تذکیر کے بعد کہ زمین کا وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کو حکومت اور اقتدار دلایا جائے گا جب اللہ کے واقعی نیک بندے ہوں گے. مسلمان زندگی کے کسی پہلو میں، زندگی کے کسی شعبے میں کسی کی رہنمائی کا محتاج نہیں ہے، کسی قانون کا وہ محتاج نہیں ہے. اس کے پاس وہ قانون ہے، نہ پہلے اترا ہے نہ جب بعد میں اتارا جائے گا. اس کے پاس زندگی کا وہ نظام ہے جس نظام کے سامنے دنیا کے تمام نظام ناکام ہے، نامراد ہے. جس قانون کے تعلق سے کہا گیا ہدل للناس، ایسا قانون اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے دنیا انسانیت کے لیے، اس میں رہنمائی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی کی سنت کے اندر رہنمائی نہ پائی جا رہی ہو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہو زندگی بسر کرنے میں. ایسا جامع قانون مسلمانوں کے پاس ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, اس سے بڑھیا اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کے قانون کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کی شریعت کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, اور خود اس پر عمل پیرا ہے, خود اس کو زندگی میں برت رہا ہے, اپنا رہا ہے قرآن کو, اللہ کے نبی کی سنت کو, اللہ کے دین کو, اللہ کی شریعت کو زندگی میں برت رہا ہے. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, جن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں اسلام کو قبول کرنے والا ہوں, میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں, میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا, دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے, دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. وقال اننی من المسلمین, ڈنگے کی چوٹ پر وہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے, وہ شرمادہ نہیں ہے, نبی کی سنت پر عمل کرنے سے وہ کتراتا نہیں ہے, قرآن پر عمل پہ رہا ہے, فخر ہے اسے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کر رہا ہے, اسلام پر چل رہا ہے, فخر ہے اسے کہ اسلام پر وہ عمل پہ رہا ہے, نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے, فخر محسوس کر رہا ہے کہ دنیا کے بہترین انسان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا رہا ہے. وہ کسی کمپنی میں چلا جائے, وہ کسی بڑی فیکٹری میں چلا جائے, وہ کسی بڑے ملک میں چلا جائے, وہ کسی دنیا کے حاکم اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو, وہ اپنے اسلام پر شرمندہ نہیں ہوتا. سنا ہوگا آپ نے بہت مرتبہ یہ واقعہ کہ بادشاہ کے دربار میں صحابہ کو کھانا کھانے کا موقع ملا, دسترخوان بچھا ہوا تھا, اور ایک صحابی دسترخوان پر سے دانے اٹھا کر کے کھا رہے تھے. کسی نے اشارے میں کہہ دیا کہ ہمارے دسترخوان پر یہ حرکت نہیں ہوتی ہے کہ گرے ہوئے دانے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. صحابی کو میرے حبیب کا طریقہ یہ ہے کہ دانا گر گیا تو اسے اٹھا کر کھا لیا جائے, میں ان احمقوں کے لیے اپنے حبیب کے طریقے کو قربان کروں. کیا غیرت تھی, کیا امینیت تھی, کیا فخر تھا ان کو اپنے اسلام پر, اپنے نبی کی تعلیمات پر. ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں جا رہے ہیں, جس رستم کی تقریباً 300,000 فوجیں تھیں, ایران کا بادشاہ تھا, سونے کا کئی کلو پر مشتمل تاج تھا اس کے سر پر, قسم قسم کے ہیرے جواہرات کے ذریعے سے اس کا دربار سجایا گیا تھا, کہ دیکھنے والا آئے تو اس پہ روک تاری ہو جائے اور ڈر جائے کہ ہم کس میں آئے ہیں. اور ایک چھوٹے سے پست خط گھوڑے پر سوار ہو کر رستم کے دربار میں ربعی ابن عامر, وہ خود پست خط صحابی ہیں اور پست خط کا گھوڑا ہے, معمولی کپڑے ان کے بدن پر ہیں, لیکن انہیں فخر ہے اپنے اسلام پر, اپنے نبی کی سنت پر, اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام سے پڑھ کر, قرآن سے پڑھ کر, نبی کی سنت سے پڑھ کر اور کوئی چیز دنیا میں قیمت بھی نہیں ہے, اس سے بڑی قیمتی اور کوئی چیز نہیں. ان کے دلوں میں یقین بیٹھا ہوا تھا. رستم کے دربار میں اپنا نیزہ لے کر کے جا رہے ہیں، دین کی قالین بچھے ہوئے ہیں اور ان کے نیزے سے قالین پھٹے جا رہے ہیں۔ کوئی حرمت نہیں دنیا کی چیزوں کی، ان کو معلوم ہے کل کو ہمارے غلام بننے والے ہیں، کل کو یہ پورا خزانہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ ان کو یقین تھا نبی کی پیش گوئی پر، نبی کے فرمان پر، ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، کسرا بھی تباہ ہونے والا ہے، پھر کسرا کا وجود نہیں ہوگا۔ ہزار سال سے ان کی حکومت قائم تھی، اب یہ دربار میں جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سمجھا گیا اور گمان کیا گیا کہ اب سرنڈر ہونے والے ہیں۔ ہمارے مطالبے پر ایلچی اور قاصد بھیج دیا گیا ہے اور دشمن کی طرف سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو سمجھا کہ کیوں آئے ہو، کہاں آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ قوت دیکھی ان کی بولنے کی، اسلام تم کے اندر جب اسلام رچ بس جاتا ہے، دل کی گہرائی میں ایمان اتر جاتا ہے، پھر اس ایمان اس شخص کی حالت ہی بدل جاتی ہے، اندر سے انقلاب پیدا ہوتا ہے ان کے اندر۔ وہ پھر کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر بڑے بنگلوں اور حویلیوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی زبان اللہ کی ترجمان ہوتی ہے۔ اتنی جاعل فی الارض خلیفتن کا مظہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، جس اللہ کے سامنے اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے سامنے دنیا کی کسی چیز کی قیمت نہیں ہوتی ہے سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے، اللہ کی کتاب کے، اور کوئی چیز اس کی نگاہوں میں حیثیت اور قیمت والی نہیں ہوتی ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر تقریر کرتے ہیں رستم کے دربار میں، نہ ان کے قالینوں سے گھبراتے ہیں، نہ ان کے ہیرے جواہرات سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی کی طرف لے آئیں، لنخرج من شاء من عبادۃ عبادی الى رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعد الدنیا والآخرہ۔ دنیا کی جن تنگیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ذہن و دماغ کے دریچے بند ہیں آخرت کے تعلق سے، اور آخرت کی دنیا کی اور آخرت کی وسعتوں کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں، اور جو باطل ادیان میں جور و ستم ہے، ظلم و زیادتی ہے، اس ظلم و زیادتی سے اور اس جور و ستم سے ہم نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو غریب پیغام تھا، اور کہا جو اس پیغام کو قبول کرے گا ہم پھر سے اس کو قبول کریں گے، اور جو قبول نہیں کرے گا ہم لڑیں گے اس سے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ رستم نے پکڑ لیا، یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو اس راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اسے جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا پھر عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اسے جینے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کی فتح کے وقت عیسائیوں کے تقاضے سے حضرت عمر بن خطاب بلائے جاتے ہیں، شرط ہوتی ہے کہ امیر المومنین آئیں گے اور خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کی جائیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ معمولی کپڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے موزے اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ذرا کنارے بلا کر کے کہتے ہیں اس حالت پر آپ کو دیکھا جائے گا، خطرہ ہے کہ آپ کا وہ احترام نہ ہو اور آپ کے بارے میں جو سوچا گیا ہے اس کے خلاف ہو۔ حضرت عمر بن خطاب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ سے کہتے ہیں تمہاری جگہ اور کوئی ہوتا میں اس سے نمٹ جاتا، اس کی میں خبر نہیں لیتا. آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی بنیاد پر عزت سے نوازا ہے. اسلام کو چھوڑ کر اور کسی طریقے میں ہم عزت طلب کریں گے، عزت تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل و خوار کرے گا. ومن یهن اللہ فما له من مکرم، اللہ جسے ذلیل بناتا ہے پھر اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی غلامی میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری میں عزت بنا ہے، عزت چھپی ہوئی ہے. فإن العزت فللہ العزت جميعا. کتنے واقعات ہیں تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ سوائے اسلام کے اور کسی کے اندر عزت چھپی نہیں ہے. آج بھی دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ اسلام ہی انسانیت کا طریقہ حیات ہے، اسلام کا ہر طریقہ، نماز کا طریقہ. ڈاکٹروں سے آپ پوچھئے کہ ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کون کون سی حرکتیں اس کے جسم کے لیے ضروری ہیں، آپ کو ایک سچا اور ایک غیر متعصب ڈاکٹر مشورہ دے گا اور کہے گا اگر تم نماز پڑھتے ہو دن میں 5 اوقات پھر تمہیں کسی حرکت کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے حد سے زیادہ چلنے کی، حد سے زیادہ دوڑنے کی، بس آپ کے لیے یہی حرکتیں کافی ہے صحت مند جسم کے لیے. نوبل انعام سے نوازا گیا ایسے ڈاکٹر کو جس نے یہ دریافت کیا کہ انسان کے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہفتے میں 48 گھنٹے کا روزہ ضروری ہے. اللہ کے نبی کی سنت رہی ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن آپ روزے سے رہا کرتے تھے، اسے اس تحقیق پر نوبل پرائز سے نوازا گیا. کامیابی اسلام میں، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہے. آج دنیا اس کا اقرار کر رہی ہے. قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے تعلق سے انسانوں کو بتایا نہیں گیا ہو جو انسانی زندگی سے متعلق ہو، جس کا تعلق انسان کی زندگی کے کسی شعبے سے ہو. جلیبی ایک غریب اور فقیر صحابی تھے، کوئی درجہ کوئی مقام بظاہر نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی معاشرے میں بڑی حیثیت تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چاہت، بڑی محبت تھی آپ کے اسلام اور آپ کے ایمان کی بنیاد پر. ایک مرتبہ مجلس میں آپ نے ان سے کہا شادی کرو گے، تو جلیبیب نے کہا کون اس سے شادی کرے گا، لا بیت ولا دار ولا مال ولا اسرہ، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، نہ خاندان ہے میرا، نہ مال ہے، نہ تجارت ہے، کچھ نہیں ہے، کون تیار ہوگا مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو بلایا اور کہا کہ انصار کے اس گھر کے پاس تم جاؤ اور کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہاری شادی کی جائے. بڑا معزز خاندان تھا مدینے کا، انصاری خاندان. جا کر کے عرض کیا، کٹکھٹایا، کون پوچھا گیا، جلیبی کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، حکم دیا ہے کہ میری شادی کرائی جائے. سرپرست پریشان ہو گئے دیکھ کر کے، اتنے فقیر، اتنے غریب، اتنے مسکین اور کوئی ان کا مقام نہیں، اور اللہ کے نبی کا ایک طرف حکم. یہ نبی سے محبت، یہ ہے اسلام سے تعلق. بیوی سے کہا کہ جلیبی بھائی ہوئے ہیں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر کے. دل میں انہوں نے کہا کاش جلیبی کے علاوہ اور کوئی ہوتا تو ہم شادی کر کے دے دیتے. بچی سے جوان لڑکی سے مشورہ کیا گیا, اس ایمان والی خاتون نے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس کر کے اللہ کے رسول کے نافرمان بننا چاہتے ہو؟ کیسے تمہیں گوارا ہے کہ رسول کے قاصد کو واپس کریں؟ تو پھر شادی ہوئی اور انصار کے اس قبیلے کے لوگوں نے اپنی حسین اور اپنی بہترین نوجوان لڑکی سے اسے شادی کی. ان کے اسلام کی بنیاد پر, ان کے ایمان کی بنیاد پر اللہ نے حکم دیا تھا. پھر آخر میں کسی غزوے میں آپ کی موت ہوتی ہے, سات کافروں کو اپنے ہاتھوں سے وہ مار ڈالتے ہیں اور ان کے بغل میں وہ بھی مارے ہوئے پاتے ہیں, شہید حالت میں وہ پاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے ہیں کون کون غائب ہے, صحابہ نام لیتے ہیں, پھر جلیبیب کا نام نہیں لیا جاتا ہے, پوچھتے ہیں جلیبیب کہاں ہے, پھر رہنمائی ہوتی ہے جلیبیب کھلا جگہ پڑے ہوئے ہیں, خود اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہوئے رہتے ہیں اور پھر قبر کھودی جاتی ہے. جلیبیب کو اللہ کے رسول اکیلے اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں. صحابہ رش کر رہے ہیں کہ کاش ہم جلیبیب کی جگہ ہوتے. اسلام کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اس عزت سے نوازا جاتا ہے. اسلام میں عزت ہے, اس کا یقین ہونا چاہیے. نبی کی سنت میں عزت ہے, اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں عزت ہے, اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اگر ڈگمگا رہے ہیں اور تردد کے شکار ہیں تو پھر یہ ہماری ذلت کی علامت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو, اگر تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو گے تو پھر اللہ تمہارے لیے شانی امتیازی پیدا کرے گا, تم ممتاز ہوں گے, ہر کوئی تم سے ڈرے گا, تم سے قریب ہونے کی ہمت نہیں کرے گا, تمہاری طرف غلط ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں کرے گا. یجعل لکم فرقانا, شانی امتیازی سے نوازے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اندر عزت ہونے کا یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.